نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب آیت 36 سے 48 تک کریں گے انشاءاللہ. ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا, بیچ میں تو ہم پھر دوسرا ٹاپک آ گیا تھا دوسرے اور تیسرے رکوع میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رکوع بھی اب پہلے رکوع سے ہی جوڑ رہا ہے, تو اس رکوع کو دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پچھلی جو ہم نے ٹاپک کیا تھا اس کے اوپر تو ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ آیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے, قرن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہو کے اپنی جگہ پر ٹھہر جانا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر بس بند ہو جائیں گی, کبھی باہر نہیں نکلیں گی, کسی ضرورت سے بھی نہیں باہر جا سکتی, بلکہ اس میں صرف بتایا گیا ہے کہ عورت کا اصل مقام, اس کی اصل جگہ گھر ہے. اس کے سوا وہ کہیں پہ بھی ہوتی ہیں تو ضرورت کے لیے جا سکتی ہیں, مگر کہیں اور ایسے ہی نہیں جا سکتی, ایسے ہی گھومنا پھرنا یا کہیں اور ہی جا کے رہنا شروع کر دینا وہ صحیح نہیں, کیونکہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پہ بیوی کا نان نفقہ لازم کیا ہے کہ تمہیں اس کو کھلانا پلانا ہے, تاکہ عورت کے اوپر کوئی بھی فائنینشیل بوجھ نہ ہو, اس کو یعنی جا کے خود نہ کمانا پڑے وہ, بلکہ اس کے برعکس گھر کی ذمہ داریاں پوری کرے. اور اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ نکل سکتی ہے گھر سے, بعض دفعہ ملازمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کاروبار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس سلسلے میں بھی عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے, تو ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کوئی کہہ سکتے کہ یہ تو بہت برا کام کر رہی ہیں اور کوئی گناہ ان کے سے سرزد ہو رہا ہے یا کچھ ہے, یا ان کو نیچا دیکھنا ہے, ایسی بات نہیں کر سکتے. ہاں مگر یہ بتا دیا گیا, ایک جنرل رول بتا دیا گیا کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے, باقی انڈیویجول نیڈز ہر ایک کی کیا حالات ہیں, کیا سچویشن ہے, کیا وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, ہر ایک کے حالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کی کیا ضروریات ہیں وہ بھی نہیں ہم جان سکتے. لہٰذا وہ انہی کے اوپر چھوڑنا چاہیے جو کہ کر رہے ہیں, دوسرے کو بہتر پتہ ہے اپنی اس کا, تو اس لیے کوئی بھی اس میں کسی اور کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا, نہ ہی اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو میں ایسی ہوں اور دوسرے ایسے نہیں ہیں. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھیں. دوسرا ہم نے جو 10 صفات پڑھی تھی, بڑی خوبصورت صفات, ان پہ آپ نے غور کیا, کتنی پیاری صفات ہیں. اور سب سے ان میں اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا اس چیز کا جس کے لیے ہم وش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں, وہ کیا ہے؟ مغفرت, اللہ ہمیں بخش دے. اور دوسری کیا چیز؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اجر عظیم کے اندر جنت بھی اور اللہ کی رضا بھی ہے, اور مغفرت بھی ملنے کا وعدہ ہے, اور وہ کن لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو جس چیز کو ہم مانگتے ہیں, جس چیز کے لیے ہمیں تڑپ ہے, وہ وعدہ کر کے کہہ دیا گیا کہ ان کو ملیں گی. تو اب اس کے اندر دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ ہم ان 10 صفات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم بھی اس وعدے کے انشاءاللہ اس میں ہم بھی ہو جائیں گے شامل, کہ ہمیں بھی یہ مل سکتی ہے اخلاص کے ساتھ اگر ہم یہ سارے کام کریں. تو ان کو ایک ایک کر کے غور کریے گا دوبارہ سے ان صفات کے اوپر, اور دیکھیے گا کہ میں کس طرح سے ان کو اپنے اندر لے کر آؤں. کون نہیں مغفرت چاہتا ہے, کون نہیں اجر عظیم چاہتا ہے, سبھی ہی چاہتے ہیں. تو باقی ہم کئی کام ایسے کرتے رہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے, ہو سکتا ہے اس پہ ہو جائے, تو یہاں پہ تو ان کاموں پہ تو وعدہ ہی ہے، ان پہ تو کوئی شک کرنے کی بات ہی نہیں، جو یہ کرے گا اس کو تو ملیں گی ملے گی بخشش. آگے جو میں نے آپ کو بتایا کہ رکوع یہ ہے، یہ آیات پہلے رکوع سے جا کے ملتی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تمہارے سکے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے منہ سے بولنے سے کوئی تمہارا کوئی کسی کو کہنے لگے یہ اب میں نے اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، میں نے فلانی کو بہن بنایا ہوا ہے، میں نے اپنی ماں بنا لیا، تو ٹھیک ہے وہ ہمارے منہ کی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس سے کوئی آپ کا محرم رشتہ نہیں بن جاتا، یا محرم نہیں بھی ہے چلو کسی کو ماں بنایا ہوا ہے کسی عورت نے، تو ٹھیک ہے ایک رسپیکٹ کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سگی ماں نہیں بن سکتی کہ جیسے ماں کے حقوق ہیں اسی طرح اس کے بھی ہونے لگے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں میں یہ طریقہ کار تھا، یہ رسم کہہ لیں طریقہ کہہ لیں، ان کے کلچر میں یہ چیز تھی شامل کہ وہ منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، یعنی وراثت میں بھی حصہ، محرم رشتے بھی اسی طرح اس کے محرم ہوتے تھے، سب چیزیں اس طرح سے ہوتی تھی جیسے کہ پیٹ سے پیدا ہوا ہوا بچہ، جیسے ہم کہتے تو ہیں ہم جہالت سے نکل آئے ہوئے ہیں اور بڑے ماڈرن زمانوں میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ جہالت ویسے ہمارے اندر بھی ابھی تک ہے، اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں، بلکہ نام بھی اس کو اپنا ہی دے دیتے ہیں اور جائیدادوں میں حصے بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے محرم رشتے بھی سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے اگر سکا ان کی کوئی بچہ ہوتا تو سمجھے جاتے ہیں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہی میں بتا رہی ہوں. تو اس طرح سے ایسا ہے موجود ہمارے معاشرے میں یہ رسم، اسی طرح آج ہے جس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن میں یہ آیات اتری، اور اس کو بتایا جائے تو پھر لوگ برا مانتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں، بچے کو ہم تو اس طرح بچے کی طرح ہی اپنا سمجھتے ہیں اور آپ نے پرایا بنا دیا اور ایسے کر دیا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے خون کے رشتے رکھے ہیں وہی ہیں خون کے رشتے. اور سورہ عذاب میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے، آپ کی محبت سے، آپ کی اطاعت سے، اور آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچانے کی ممانعت سے. سوسائٹی میں کون سے رسم و رواج ختم کرنے ہیں اور کیسے ختم کرنے ہیں اللہ کو بہتر معلوم ہے، اور اس چیز کے اوپر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر اس رسم کو ختم فرمایا تھا. اور واقعی یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ ایک چیز جو سوسائٹی کے اندر یعنی رچ بس گئی ہو، جو لوگوں کا ایک کلچر بن چکی ہو، اس کے بعد اس چیز کو ہم اگر ختم کرنے کی کوشش کریں، منع کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ یہی دیکھ لیں ہمارے ہاں، جیسے آپ 40ویں ہیں، کل ہیں، آپ کھڑے ہو کے کہیں تو صحیح کہ ہم نے نہیں کرنے اور نہ ہم کریں گے، یا کوئی عورت بیوہ ہے تو وہ شادی کرنا چاہے، یا طلاق یافتہ ہے وہ شادی کرنا چاہے، اس کے اوپر کتنا بڑا وویلا ہو جاتا ہے. اس طرح اور کئی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں بری سمجھی جاتی ہیں، جبکہ اسلام نے اس کے اندر کوئی بھی ممانعت نہیں رکھی. کوئی دوسری شادی کر لے، کوئی تیسری شادی کر لے تو بہت اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کسی کے بچے زیادہ ہوں تو اس کو بڑا برا اور ہنسی مذاق اور ایسا سمجھا جاتا ہے. یعنی کئی چیزیں ہم نے بس ہمارے کلچر میں بن چکی ہیں کہ ہم نے کہنا ہے کہ یہ غلط ہی ہیں اور یہ بری ہیں، اور ان لوگوں کو برا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو ان کو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، لیکن ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں، اگر ہم ان کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو جہاد سے کم نہیں ہوتی یہ چیز. تو آج کی آیات اسی سلسلے میں پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للمؤمن، نہیں جائز کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے. کیا نہیں جائز ہے، کیا نہیں بی فٹنگ ہے، کیا نہیں زیب دیتا ہے مومن مرد کو اور نہ مومن عورت کو زیب دیتا ہے، کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرن، جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے کا، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں سے. تو اب ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا. کیا پتا چلا ہمیں کہ
اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا کہ وہ بلیور ہے, مومن ہے, یا کوئی عورت سمجھتی کہ میں مومنہ ہوں, میں ایمان والی عورت ہوں, تو اگر واقعی انسان کا دعویٰ ہے نا یہ, تو اس کے لیے تو بھی فٹنگ ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. یہ تو اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی یہ بات کہ کیا کہ اللہ اور رسول جب کسی بھی معاملے کا فیصلہ فرما دیں کہ یہ فیصلہ ہے اس بارے میں, چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو, پہننے اوڑھنے سے متعلق ہو, کاروبار سے ہو, کسی چیز سے بھی متعلق ہو, تو ان کو اس میں کوئی اختیار ہو, یعنی اس مرد مومن اور مرد کو یا مومن عورت کو پھر اس میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا, کوئی چوائس نہیں ان کی رہ جاتی کہ ہاں ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم سوچنے بیٹھ جائیں, اب ہم سوچے کہ یہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں ہوگا. پہلے میں آپ کو اس کا شان نزول بتا دیتی ہوں کہ خاص کس وقت کے لیے یہ اتری تھی. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے نا, حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے, اور بلکہ حضرت زید کو زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا. تو چونکہ ان کو غلامی سے آزاد کیا ہوا تھا, تو غلامی کا نا ایک سٹگما ہوتا تھا, غلامی کا ایک سمجھ لے ایک دھبا ہوتا تھا, کسی پہ لگ جاتا تھا تو اس آدمی کو, چاہے پھر آزاد بھی ہو جاتا تھا, اس کو وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا جو کہ دوسرے کا ہوتا تھا. آپ کو میں ایک مثال دے دیتی ہوں. مثلاً ہے کہ کوئی, یعنی آپ کے پاس پہلے نوکر تھا, اب وہ نوکر آپ کا, اب اس نے کوئی کاروبار کیا, اب وہ بڑا اچھا بھلا ہو گیا ہے, اب اس کے پاس کافی پیسے ویسے آ گئے ہیں, اچھی جگہ اس نے گھر بھی لے لیا, لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کل تک تو ہمارا نوکر تھا یہ, آج اگر اتنا پیسہ آ بھی گیا تو کیا, کل تک تو یہ یہی تھا نا. جیسے ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا, تو وہاں پہ غلام تو بالکل ہی نہیں کچھ سمجھا جاتا تھا. اور ان کو, یعنی یہ تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا, آپ کو یہ تو اسٹوری سنائی تھی میں نے. تو اب ایک, یعنی یہ ایک دھبا تو لگ گیا ہوا تھا, تو وہ معاشرے میں سٹیٹس نہیں تھا جو کہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے, جو کہ بڑے بڑے خاندانوں کے, خاندانی لوگ جن کو کہتے ہیں یا اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ اونچ نیچ ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ اونچ نیچ نہ ہو, کہ یعنی کوئی کسی کو کم تر سمجھا جا رہا ہے, کسی کو ایسے سمجھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا, تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ان کی شادی, یعنی میں اپنی فیملی میں کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی میں حضرت زینب بنت جحش تھی, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات تھی, پھپھو کی بیٹی تھی. تو اب ان کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام بھجوایا, تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے اس طرح سے کر لیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا ایسا نہ کوئی ان سے نکاح کر لو. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر مجھے کچھ مہلت دیں تو میں سوچ کے پھر آپ کو بتاؤں گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی نہیں مانا, وہ بھی وہ ذرا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی, یعنی ظاہر ہے وہ اتنی خاندانی شرافت والی اور ایسی عورت تھی, ان کو یہ ہوگا کہ یہ تو ان کا بہت اچھی جگہ کہیں اور رشتہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں, کہ ایک بھائی جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا, کہ کیا ان کو کوئی رشتہ نہیں اور ملا تھا کہ جا کے وہاں پہ کر دیا, یعنی ہم سمجھتے ہیں نا اس طرح کی بات. تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک قریشی عورت تھیں, حسب نسب والی تھیں, تو یہ ایک آزاد کردہ غلام ہی تھے. تو ان سے پھر انہوں نے مطلب ایک طرح سے انکار کر دیا, انہوں نے بھی اور ان کے بھائی نے بھی کہا کہ نہیں ہم یہ رشتہ ہمیں نہ قبول نہیں ہے. اس پر یہ آیات اتر آئیں, اور یہ کیا آیات اتری کہ کسی مومن مرد کو نہ عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کچھ آگے سے بات کہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا اس کا رسول کوئی حکم دے دیں, کوئی بات کہہ دیں, تو اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, کیا اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ آیت پھر اتری تھی, اور اس آیت کو پھر حضرت زینب اور ان کے بھائی نے سنا, تو اپنے انکار سے باز آ گئے اور نکاح پہ راضی ہو گئے. تو یہ نکاح کر دیا گیا تھا. ان کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا تھا، جو 10 دینار تھا سونے کے سکے، جو آج کے 4.25 تولے سونا ہوتا ہے. آج کہتے ہیں نا کہ 32 روپے جی یہ مہر ہے، شرعی مہر یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ مہر ادا فرمایا تھا زید کے طرف سے، کہ اتنا سونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا مہر کے طور پہ حضرت زینب کو، اور 60 درہم دیے جو 16 تولے چاندی کے برابر ہوتے ہیں، اور ایک جانور دیا تھا جو اس پہ لوڈ ڈال سکتے ہیں، اور ایک جوڑا کپڑوں کا، اور 50 مد آٹا دیا تھا 43 سیر سمجھ لیں، اور 10 مد 8.5 سیر کھجور دی تھی. اتنا تو مہر ادا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ بتائی جاتی ہے. تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی انہوں نے جب انکار کیا تو پھر یہ آیت اتری ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر رضامندی ظاہر کی. دوسرا ایک اور واقعہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے، 2-3 واقعات آتے ہیں، لیکن یہ 2 واقعات میں آپ کو بتاتے پھر آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے. دوسرا واقعہ ہے حضرت جلیبیب کے بارے میں، جو کہ انصاری صحابی تھے، بالکل مالدار نہیں تھے، نہ کسی بڑے خاندان سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کے پاس کوئی پوزیشن تھی کوئی بڑی، کوئی عہدہ وغیرہ ہوتا یا کچھ ہی، اور رنگ بھی بالکل سیاہ تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اور کبھی تو ایسے بالکل بھوکے ہوتے تھے، میں نے بالکل ایسے کپڑے پہنے ہوتے تھے کہ جو جیسے سمجھ لیں کہ بالکل چیتھڑوں کی طرح، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو نہ تو کوئی مال تھا، نہ کوئی حسب نصب تھا، نہ کوئی رنگ بھی سیاہ کالا تھا. اب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور محبت سے فرمایا، یا جلیبیب اللہ تتزوجو، اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے جیسے سے کون شادی کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے کہ اے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ آگے سے پھر وہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے سے کون شادی کرے گا، میرے پاس نہ مال ہے، نہ حسن ہے، نہ میں کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے. تو آپ نے پھر تیسری دفعہ جب فرمایا کہ اے جلیب شادی نہیں کرو گے، تو پھر یہی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا فلاں انصاری ہیں، ان کے گھر جاؤ، ان کو میرا سلام کہو، اور ان سے کہو کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور روانہ ہو گئے ان انصاری کے گھر، ان کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے پوچھا کون ہے، کہتے ہیں جلیبیب. انہوں نے دروازہ کھولا، یہ سامنے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں کیا چاہیے تمہیں اور کیوں آئے ہو تم؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا، تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے ہمیں اتنی یعنی ایک سلامتی کی دعا دی ہے. اور پھر جلیبیب نے کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں. باپ نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیچھے ان کی جو بیوی ہے نا، انصاری صحابی کی بیوی نے جب یہ شور سنا بھی کیا بات ہو گئی ہے، تو آئی کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا. کہنے لگی نہیں، واللہ ہم تو بالکل اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ نہیں کریں گے جس کی نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی اور کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے. اب ان کی بیٹی جو تھی وہ بڑی نیک تھی، اور وہ یہ باتیں سن رہی تھی. وہ آ گئی اور اس نے آ کے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیا اپنے ماں باپ کو کہنے لگی کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کریں گے؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، یعنی وہ جس کے ساتھ مرضی میری شادی کریں۔ اور پھر اس لڑکی نے یہ آیت تلاوت کی کہ وما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ پھر کیا اختیار رہ جاتا ہے۔ تو پھر یہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اس کا یہ رشتہ قبول کرتا ہوں اور آپ میری بیٹی کی شادی جس کے ساتھ مرضی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے دعا کی تھی، اس کو دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خیر کے دروازے اس کے لیے کھول دے اور اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ تو جب ان کی شادی ہو گئی، اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہوئی ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اس کو زندگی کے پورے لطف عطا فرمائے۔ تو شادی ہو گئی تو سوچیں یہ حال تھا کہ تمام انصار میں ان سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر سے اتنا، یعنی اللہ نے یعنی ان کو اتنا دے بھی دیا، ان کے وہ فقر و فاقہ بھی ختم ہو گیا اور کشائش ہو گئی، اور وہ ایک بڑے یعنی بڑا یعنی اچھا جس کو ہیپی کپل کہتے ہیں وہ بن گیا، کہ انہوں نے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی برکت دی۔ اس لیے کہ وہ جو جلیبیب تھے، وہ چاہے رنگ روپ نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو جلیبیب تھے، یہ ایک غزوے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے جہاں پہ ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو دیکھا ان کے ارد گرد تقریباً 7 کافر یعنی قتل ہوئے ہوئے پڑے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا تھا کہ یہ کتنی بہادری سے لڑے ہیں، اتنوں کو قتل کر کے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا کفن دفن کیا تھا سارا۔ تو یہ ان کی بات تھی، اسی آیت سے ریلیٹڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت ہی اتری تھی جس وقت کہ یہ جب یہ رشتہ ان کے ہاں گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ دو واقعات سے پتہ چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، حدیث میں کوئی بات آ جاتی ہے جو واجب ہے یا جو بہت زیادہ ایک تاکید جس کی گئی ہے اور ضروری جس کو کہا گیا ہے، یا جس چیز سے منع کیا گیا اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، یا کوئی ایسی بات کہی گئی ہے، تو اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم پھر آگے سے نا یہ قیل و قال، یہ ہو گیا کیوں، ہو گیا ہوں ایسے کیوں، وہ یہ سب نہیں کر سکتے ہم۔ وائے، وین، ویئر، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، پرانی باتوں کو چھوڑو، اس طرح سے نہیں ہم کر سکتے۔ آج کے وقت میں ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، جو قرآن کے احکامات ہیں یا جو حدیث ہیں، ان کو ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے کسی نے ایسے ہی کھڑے ہو کے کچھ کہہ دیا۔ یہ کسی امام کی باتیں نہیں ہیں، کسی ولی کی باتیں نہیں، کسی ٹیچر کی باتیں نہیں ہیں، جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ اللہ رسول کی بات ہے، ان کو ہم انکار کر نہیں سکتے۔ ہمارے پاس یعنی یہ کوئی آپشنل نہیں، ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی آپ کی مرضی ہے جی آپ کریں یا نہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی حکم کسی معاملے میں بھی آ جائے، یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے کہ نماز کا ہے کہ بھی نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج زکات، اس معاملے میں نہیں صرف ہے یہ، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، عبادات سے متعلق صرف نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ کہ یہ ایک تو خاص ان کے لیے نازل ہوئی نا یہ آیات، مگر اس کا عام معنی بھی ہے ہر مسئلے میں۔ جیسے کہ کسی نے آ کے پوچھا ایک صحابی رسول سے، عبداللہ بن عباس سے، کہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے منع فرمایا کہ ایسے نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اسے کیا پتا چلا کہ یہ آیت یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ بس کتنے فرض اس نماز کے ہیں, کتنے فرض روزے ہیں, کتنے کس طرح سے فرض حج ہیں, ایسے نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. اسی طرح آپ اس آیت کے شان نزول سے ہی دیکھ لیں. اب اس کا جو شان نزول ہے وہ شادیوں کے بارے میں, اور شادی تو کوئی عبادت اس طرح سے نماز روزے کی طرح تو نہیں, زندگی کے معاملات سمجھے جاتے ہیں. ان کے اندر بھی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا اس کو ماننا ضروری ہے, اور جو نہیں ماننے کا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو وہ بھٹک گیا بھٹکنا کھلم کھلا, یعنی جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا کہ کوئی بات نہیں اس سے کیا فرق پڑ گیا. فرق پڑتا ہے اس لیے کہ اس کو کہا گیا کہ وہ بھٹک گیا. اب اس کے اندر یہ نہیں کہ ہم کہیں حدیث میں آنے والی ہر بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کو اپلائی کرنے کا حکم دیا گیا, یعنی کہ ہر چیز کو آپ ڈنڈا پکڑ کے لوگوں کو کہیں کہ اگر کلی تین دفعہ کرنی ہے تو تو نے ایک دفعہ کیا نا تو بس تو آپ تیرے وضو ہی نہیں ہوا اور آپ تو بس ختم تیرا سارا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت نماز پڑھی ہے تم نہیں پڑھتے, تم تہجد نہیں پڑھتے تو تمہارا بس, ایسے نہیں. جن کو آپ نے فرض کے درجے پر کیا ہوا ان کو اسی طرح سے لینا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ کر اسلام کے کسی حکم کو توڑ نہیں سکتے کہ میری یہ جسٹیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے نا, میں یہ میرا یہ ریزن ہے. ہم ریزن دیتے ہیں نا بہت زیادہ, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بھائی فیئر ہے کہ نہیں ہے, میرے ساتھ آج کے حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری جسٹیفیکیشن دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں آپ دیکھ لیں کتنی سخت بات ہے نا, کتنی سخت بات ہے کہ جو نافرمانی کرے گا سمجھ لو وہ بھٹک گیا ہے, گمراہ ہو گیا ہے, گمراہی کے راستے پر چلے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی کا گمراہ ہو جانا, اور جس نے اپنی مرضی کی رسول کی بات کیا گیا اللہ کی بات کیا گیا, تو کیا ہم میں سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اللہ رسول سے کہ ہم ان کے مقابلے میں اپنے فیصلے دیں؟ کہ انہوں نے تو ایک فیصلہ کر دیا ہے, مثلاً وراثت کے معاملے ہیں, نکاح طلاق کے معاملے ہیں, تجارت کے کوئی معاملے ہیں, فیملی لائف کے کوئی معاملات ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ اس میں دے دیا. لیکن میں کہوں جی میرا اوپینین یہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا رہ جاتی ہے گنجائش؟ تو اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا یہاں پہ کہ ہم اپنے اوپینین دیں. اور یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے, آپ جس جگہ پہ بھی ہیں, جس رول میں بھی ہیں, زندگی کے کسی معاملے کو دیکھ لیں, ہر ایک معاملات میں کچھ احکامات اللہ رسول کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. ہم اپنی عقلیں اس میں نہیں استعمال کر سکتے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو مانیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں تو یہ قرآن میں تو نہیں نا لکھا ہوا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے دیا ہے نا کہ یہ کرنا ہے, یا وہ فلاں ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کرے, تو پھر سمجھ جانا چاہیے. وَإِذْ تَقُولُ, اور جب تم کہہ رہے تھے, کون تم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, للذی, اس شخص سے, کس شخص سے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انعم اللہ علیہ, اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا حضرت زید کے اوپر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے تو اسلام کی توفیق عطا فرمائی, ایمان عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ان کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اپنے نبی کی صحبت ان کو عطا فرمائی, تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اچھی تربیت ان کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے. پھر وہ انعمت علیہ, اور تو نے بھی انعام کیا جس پر, تو مراد حضرت زید ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام یہ تھا کہ آپ نے ان کو آزاد کرا تھا. ان کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کیا تھا, اور آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ان کے والد اور چچا ان کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے اپنے والد اور چچا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریفر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ شفقت کا سلوک ہوگا, کتنا پیارا سلوک ہوگا. ایسے ہی نہیں کوئی پریفر کر لیتا. اور اس وقت تو غلام تھے جب پریفر کیا تھا انہوں نے, تو یہ تھوڑی تھا کہ آزاد تھے, غلام تھے اس وقت, اس کے بعد ہی تو آپ نے آزاد کیا تھا. انہوں نے غلام رہنا پسند کی کر لیا آزادی کے اوپر, لیکن میں ان کی غلامی میں رہ جاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں ایک آزاد زندگی ان کے بغیر گزاروں. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی انعام کیا, اللہ نے بھی انعام کیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا انعامات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اچھا اب یہ تقولو جو تھا نا, تقولو سے آگے ہیں یہ انورٹڈ کامرز میں جو میں نے آپ سے کرایا, یہ للذی سے لے کے علیہ کو آپ بریکٹ میں کر لیں. وہ اس تقولو جب آپ کہہ رہے تھے ام سے کالئی کا وزوجہ کا, تو یہ بیچ میں تو ان کی بات آ رہی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ٹھیک ہے. لیکن آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی وہ ہے امسک, روک رکھو علی کا اپنے اوپر, زوجہ کا اپنی بیوی کو, واتق اللہ اور ڈرو اللہ سے, اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو. کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ اب شادی تو ہو گئی, لیکن ایک فرق جو تھا نا خاندان کا, اور یہ چیز ظاہر ہے پہلے ہی حضرت زینب کے لیے یہ بہت اس کو یعنی ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا, اسی لیے وہ نہیں چاہ رہی تھی شادی کرنا. لیکن اب جب شادی ہو گئی اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے سبمٹ کر دیا اور مان گئی, لیکن وہ مزاج کی تیز تھی اور حضرت زید کے مقابلے میں ان کو اپنے نسب اور خاندان کی بڑائی کا خیال ہوتا تھا. تو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی شکایتیں کرتے تھے کہ ان کی زبان بہت سخت ہے, اس لیے میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو, اللہ سے ڈرو اور ان کی زبان کی تیزی اور تندی کی وجہ سے ان کو طلاق مت دو. اب ایک بات آگے بتا دوں پھر تاکہ آگے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع فرما دی تھی کہ ایٹ لاسٹ آخر کار حضرت زید اور حضرت زید جو ہوں گے نا وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے, اور ان کی عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا, ایک خوف ہوتا ہے نا کہ پھر کفار اور منافقین تو پہلے ہی اتنا بس ہر وقت اس تاک میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے تو ہم ان کے اوپر اٹیک کریں, تو وہ تو کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. اب ٹھیک ہے بیٹے کی جو بیوی ہے بہو جو ہوتی ہے وہ بھی ابدی محرم میں آتی ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی کے بیٹے نے اگر شادی کیا اور وہ چاہے طلاق بھی دے دے, پھر بھی وہ جو اس کا اس عورت کا پچھلا شوہر تھا اس کا جو باپ تھا وہ اس کا محرم ہی رہے گا, کبھی بھی نہیں طلاق کے بعد بھی نہیں وہ اپنے پچھلے خاوند کے باپ کے ساتھ شادی کر سکتی, یہ یاد رکھے ابدی محرم ہے وہ, ٹھیک ہے. ایک دفعہ کسی کے ساتھ شادی ہوگی تو اس کا باپ محرم بن گیا تو وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے محرم ہو گئی وہ؟ لیکن وہ تو بیٹا ہی سمجھتے تھے نا, تو وہ تو کہیں گے کہ اچھا اب یہ محرمات سے بھی شادی کرنے لگے, جو اپنے محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی شادی ہونے لگی, تو یہ تو بہت ہی زیادہ ایک بہت بڑی ایک بات تھی, بہت ایک سخت بات تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پتہ چل گئی تھی, لیکن آپ نے اس کو دل میں چھپا رکھا تھا, ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے تانوں کا خوف تھا کہ اب یہ باتیں کریں گے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے اگر کسی آیت کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے تھے جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں, کہ وہ کیا اور آپ تخفی فی نفسی کم اللہ مبدیہی, آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی شادی اب ان کے ساتھ ہونی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ ڈر ہے کہ ابھی جیسے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی چیز ہونی بھی ہو لیکن دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ اب ہو بنے گا کیا, اب کیا یہ لوگ کہیں گے, کیونکہ ایک دیکھیں دائی دین جو ہوتا ہے نا, آپ ایون آج بھی دیکھ لیں, چلیں آج کے زمانے سے آپ دیکھ لیں کہ جو انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نام لگ جاتا ہے دین کا, اگر وہ کوئی بھی غلط حرکت ایسی کرتا ہے جو معاشرے سے ہٹ کے وہ جو قابل اعتراض ہو تو لوگ اس کو تو جو کہنا ہے کہنا ہے, دین کا نام بدنام کرتے ہیں لوگ, دین کو برا بھلا کہتے ہیں لو جی دین والے ایسے ہوتے ہیں, وہ دین کے ساتھ جو جوڑ دیتے ہیں نا اس کو کہ دیکھا لوگ دیکھ دیکھ لیا نا دین والوں کو, یہ دیکھا یہ ہوتی ہے ان کی حرکتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلمز آئیں اس بات کی وجہ سے. دیکھیں ایک بندہ اس کے ساتھ کوئی نام نہیں جڑا ہوا, لوگ باتیں کریں گے تو پھر بھی کیا, چلو ٹھیک ہے باتیں کر لیں, لیکن ایک بندہ اس کے ساتھ یہ چیز ایک سینسیٹیو ہوتی ہے کہ اس کو پھر پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ ہاں ایسا کوئی چیز نہ ہو جائے کہ لوگ دین کو پھر برا بھلا کہیں. تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز تھی کہ جو کافر اور منافقین پہلے ہی لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اس معاملے کے اندر اور لوگوں کو اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو اب ان کو ایک اور موقع مل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس بات کو چھپا کے رکھے ہوئے, اور کہ ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ طلاق دے دیں گے تو پھر مجھے ہی شادی کرنی ہوگی, تو وہ اب ان کو روک رہے ہیں, ام سے کا اپنی بیوی کو روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو, کوئی نہیں وہ تمہاری بیوی ہی ہے تم اسے اچھا کرو. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کہتا ہے تم بیوی رکھو تو اچھی طرح رکھو, اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھو, اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ. اگر نہیں کر سکتے اچھا سلوک, اگر خدا خوفی نہیں تمہارے اندر, خدا خوفی رکھ کے تم اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ نہیں کر سکتے, تو اس کو بھلے طریقے سے ساتھ رخصت کر دو. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کہ اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو, نہیں تو پھر اچھی طرح رکھو, بساؤ اس کو اچھی طرح. یہ نہیں ہے کہ بس زندگی جہنم بنی ہوئی ہے, روزانہ گلاس اور پلیٹیں ٹوٹ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چیخو پکار کا معاملہ ہے, روز گھر میں پولیس آئی بیٹھی ہے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں, بچے متاثر ہو رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, لیکن نہیں ہم تو بچوں کی خاطر ساتھ رہے ہیں. نہیں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اگر رہنا ہے اچھی طرح رہو, یا تو عورت صبر کر لے پھر کہ بھئی اس آدمی کی یہی نیچر ہے, اس کے یہی طریقے ہیں, مجھے اسی طرح نبھا کرنا ہے, میں نے صبر کے ساتھ بس چلنا ہے, میں گھر میں روز فساد کھڑا کر کے نہ بیٹھی رہوں کہ اب اس بات پہ جھگڑا, اب اس بات پہ جھگڑا, اب یہ اس آدمی کا مزاج ہی ایسا ہے. اگر مجھے رہنا ہے تو مجھے اسی طرح رہنا ہے, ٹھیک ہے, یا تو وہ یہ کڑوا گھونٹ پی کے وہ صبر کر کے بیٹھ جائے. اگر اسے نہیں صبر ہوتا, اگر وہ کہتی نہیں میرے سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا میں تو اسے, تو روز روز کی بک بک جھک جھک سے بہتر ہے پھر وہ الگ ہو جائے. اگر وہ سوچتے کہ یہ معاملہ کبھی سالو نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی حل نہیں اور یہ اسی طرح رہنا, تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں جڑے رہو. کوئی ہندوازم نہیں ہے ہمارا کہ بھائی نہیں اب اس کے اندر, ہندوؤں میں تو یہ ہوتا ہے نا بس شادی کر لی اب اس کے بعد مر کے ہی ختم ہوں گے, ورنہ اس سے پہلے کوئی طلاق وغیرہ کا ان کے اندر نہیں کوئی کانسیپٹ رکھتا. اسلام نے طلاق گو کے ناپسندیدہ چیز ہے, مگر اس کا اسی لیے راستہ رکھا کہ اگر نہیں نبھ سکتی. ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہ ان میں سے ضروری کوئی ایک برا ہی ہے, تو پھر بعض دفعہ مزاج ایسے ہوتے ہیں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ الانگ کرتے. جیسے یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے حضرت زینب کے اندر فالٹ تھا, حضرت زید میں فالٹ تھا یا کچھ تھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دونوں اپنی اپنی جگہ اس قدر نیک تھے. حضرت زینب کے بارے میں تو آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو میرے سے سب سے پہلے جو ملے گی میری بیوی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ ناپتے تھے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے, لیکن اس کے بعد جب حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا تو پتہ چلا کہ اچھا ہاتھ لمبے سے مطلب یہ تھا کہ جو صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتی ہوں. یہ مسلم میں روایت ہے. تو یعنی اتنا صدقہ و خیرات کرتی تھیں, بہت ان کا ہاتھ کھلا تھا, بہت اللہ سے ڈرنے والی تھی, بہت زیادہ نیک تھیں, بہت امانت دار خاتون تھیں. اور ایون امانت داری ان کی حد دیکھ لیں کہ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہم نے آپ کو پہلے سورہ نور میں بتایا تھا نا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ کیسی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ سوکن ہے اور ٹکر کی تھی ان کے ساتھ کی, کوئی اور بی بی حضرت عائشہ فرماتی کہ اس طرح میرے ساتھ ٹکر کی نہیں تھی جیسے یہ تھی, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے ہیں, کزن ہے, تو ان کا حسب نفسب پھر ظاہر ہے اتنا ٹاپ کا تھا. تو لیکن ان کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا کہ انہوں نے آگے سے فرمایا کوئی ایسی برا نہیں, کوئی چیز ذرا سی ڈال سکتی تھیں, جیسے ہمیں کسی سے نفرت ہو تو کچھ نہیں, ہاں نہیں ویسے تو صحیح ہے, لیکن بس یہ چیز اس کے اندر نا بڑی اس طرح, کیونکہ جب ہمیں کسی کے ساتھ وہ ہوتی ہے نا کلیش, تو ہم کہیں سے وہ ہمارا کہیں سے نکل آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں بولوں گی۔ اتنی زیادہ یہ متقیہ تھی، تو معمولی بات نہیں ہے یہ، دیکھیں نا۔ تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا تھا مسئلہ یا ان کا مسئلہ تھا یا کیا تھا یا ان کے قصور تھے، یا بس نہیں، اگر کوئی گیٹ الانگ کر سکتے، نہیں کوئی رہ سکتے، تو آپ کو پتا ہے جن گھرانوں میں ماں باپ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ایک گھر میں جھگڑا اور فساد رہتا ہے، ان بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ ان کی ساری ایک کیریکٹر جو ہے نا بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے، ان کی شخصیت پرسنالٹی کی کتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو اچھے طریقے سے رہو، نہیں تو پھر الگ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ یہ چیز ہو کے رہنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے مشن کے لیے تھا کہ یہ اس مشن کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر بھی ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ لوگوں سے، لوگوں کی باتوں کا ایک ڈر، کے کیونکہ جو لوگ تو پہلے ہی باتیں کر رہے تھے، جو لوگ اس چیز کے اندر اتنے زیادہ اس رسم کے اندر پکے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہے، ان کے اندر تو ایسے ہی تھا یہ کہنا کہ جیسے کوئی اپنی بہن سے شادی کر لے، سمجھ آئی؟ اتنا زیادہ، یعنی یہ اتنی زیادہ بری بات تھی۔ ظاہر ہے بہو سے، جب وہ اس کو سکی بہو سمجھ رہے ہیں، سکا بیٹا سمجھ رہے ہیں، تو پھر بہو بھی تو بیٹے کی، سکے بیٹے کی بیوی ہو گئی، تو یہ تو اتنا بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ اب ان لوگوں کو تو سوچیں کہ اتنا بڑا موقع مل جائے گا کیچڑ اچھالنے کا، اور ہر ایک شریف انسان، نیک انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیچڑ اس کی ذات پہ اچھالے، اس چیز سے وہ ہمیشہ، اس کو یہ آتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ لوگ اس طرح سے کیچڑ اچھالنے لگے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی، جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا اور آ گئے تھے یہاں پہ فتح مکہ کے بعد، یعنی سارا آپ کا ہولڈ تھا، حکمرانی تھی، اس کے بعد بھی ایسا تھا کہ بیت اللہ کی جب پتا تھا کہ وہ بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھیں ویسی نہیں ہیں، اور دروازے بھی دو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا کعبے کا، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے، اور زمین کے ساتھ تھے، تو ویسا ان کفار نے نہیں رہنے دیا تھا، انہوں نے اونچا کر دیا، جو آج اونچا آپ دیکھتے ہیں نا، وہ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے ہی مغرب کی طرف کا دروازہ بھی بند کر دیا، ایک ہی رہنے دیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دوبارہ ویسا ہی کر لیں، کوئی روک تو نہیں سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ نہ پھر کسی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ یہ دیکھیں آ کے اب یہ بھی چیز چینج کرنے شروع ہو جائیں، گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اب بھی کوئی خطرہ نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ نے ویسے ہی رہنے دیا۔ انہوں نے اپنے طور پہ، جہاں پہ اللہ کی حدود کے اندر کوئی کمی بیشی کی بات نہیں ہے، کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوائڈ کرتے تھے۔ تو جیسے یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا اس چیز کو کہ لوگوں میں یہ بات بتائی جا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پہلے ہی فرما دی، یہ ان کو طلاق دیں گے اور مجھے ان سے شادی کرنی، تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں رکھا کہ یعنی ایسا کام کرنے سے جس سے لوگوں میں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو جائے، تان و تشنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے بھی، کہ لوگ نہیں دین سے بھاگنے لگے اور ان کو بھی گناہ سے بچانے کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ اگر انسان ایسی چیزوں سے بچے۔ جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو صحابہ قریب بیٹھے ہوئے، ابا انہوں نے نہیں کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان کو کہ یہ میری بیوی ہے اور فلاں ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ استغفر اللہ، ہم کیسا کچھ ایسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کے اندر ایسے خون کی طرح دوڑتا ہے، کوئی بھی چیز لا سکتا ہے ذہن میں کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ لوگ ایسی باتیں منائیں، حالانکہ صحابہ سے تو کوئی تھا بھی نہیں کہ، لیکن پھر بھی نہیں آپ نے موقع دینا چاہا. تو اس لیے، لیکن یہ اب ایک بات ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہو؟ اگر اللہ نے شادی کرنی ہو تو پھر پہلے کیوں نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی شادی، جبکہ حضرت زید کا بھی تو نکاح کرنے کے لیے رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھجوایا تھا، تو اپنے لیے بھجوا سکتے تھے، وہ تو بلکہ زیادہ آسان ہوتا، حضرت زینب نے کیوں انکار کرنا تھا؟ تو کیوں پھر ان کے ساتھ کرایا گیا؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا تھا. اور اس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی لوگوں کے اندر راسخ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی حکم دے دیا جائے تو اتنا کافی نہیں ہوتا کہ بس حکم سنا دیا تو لوگوں کے لیے کافی، اس کے لیے کسی بندے کا پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے اس رسم کو توڑنے کے لیے. ایسے ایک بات کہہ دی جائے وہ اتنی نہیں ہے، لیکن جو انسان کہنے والا کر کے دکھا دے تو وہ تو ایک پھر سنت بن گئی، وہ تو ایک طریقہ بن گیا. اب اس کے بعد پھر کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کروانا تھا اپنے نبی سے تاکہ یہ چیز ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کو کیوں، ان کی باتوں کا سوچ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے بات کریں گے؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اللہ اپنی نبی کو وہ بات سکھا رہا ہے جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ اپنی جو، جب ایسی کوئی بات ہو جس میں یعنی حق کی بات ہو، تو ایک چاہے دل میں خوف آئے بھی تو اس کے بعد، چونکہ جب وہ حق کی بات ہے تو پھر اس کے اندر کسی اور سے نہ ڈرا جائے سوائے اللہ کے. اب لوگ جو باتیں کریں گے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے کا اس لیے حکم ہے کہ لوگوں نے تو باتیں پھر بھی کرتے رہنا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے کوئی سیدھا چلے تب بھی. وہ نہیں ایک حکایت کہ وہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ جا رہا تھا، تو ایک ٹاؤن میں سے گزرا، ایک جگہ سے گزرا، تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو کتنے ظالم ہیں بےچارہ جانور، اس کے اوپر دونوں بیٹھ گئے اور جانور کو کتنی تکلیف دی. اچھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باپ نے کہا اتر گیا اور بیٹا گدھے پہ بیٹھا رہا، باپ لے کے گیا اگلا شہر آیا تو لوگوں نے کہا آئے ہائے کتنا برا لڑکا ہے، باپ اس کا پیدل چل رہا ہے اور بیٹا دیکھو تو اوپر سوار ہوا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باپ اوپر بیٹھ گیا، گدھا جو ہے نا وہ گدھے کے ساتھ بیٹا چلنے لگا. جب اگلے ٹاؤن میں گئے تو دیکھا لوگوں نے کہا دیکھو کیسا باپ ہے، کتنا سنگ دل ہے، اس کو بیٹے پہ نہیں رحمت، بیٹا بیچارہ پیدل چلنے لگا ہوا ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے آرام سے شان سے. تو اس نے کہا کہ اب یہ تو بڑی مصیبت ہے. انہوں نے کیا کیا، دونوں نے پھر گدھے کو اس ہاتھوں میں اٹھا لیا اور چل پڑے. اگلے ٹاؤن میں گئے، لوگوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، گدھے کو اٹھایا ہوا ہے وہ خود پیدل چلنے لگے. اس سے ہمیں یہ اسٹوری سے پتا چلتا ہے کہ لوگ آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. اگر دو آپ کی بات کی تعریف کریں گے نا تو چار وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کہنا ہے دیکھا اس کے اندر تو یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. کہیں نہ کہیں سے کوئی شوشہ نکال ہی لیں گے، کوئی نقطہ نکال ہی لیں گے. چاہے آپ کتنا بھی پرفیکٹ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں نا، آپ دیکھتے نہیں ہم کہیں سے آتے ہیں تو ان بیچاروں نے سارا کچھ اچھا بھی کیا ہوگا تو دو چیزیں ان کی نکال کے تو ہم وہ کریں گے نہیں، لیکن یہ چیزیں وہ بہت بری تھی، یہ فلانی چیزیں وہ ان کا بڑا مسئلہ تھا. تو ہم انسان جو ہوتے ہیں نا وہ کسی حال میں بھی نہیں خوش رہتے. تو انسان اسی کو خوش کرے جس کو خوش کرنا پاسبل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ان انسانوں کو خوش کرنے کی اگر کوشش کی نا آپ نے تو آپ الٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے نا، سر کے بل بھی چلنے لگے تو ساروں نے خوش نہیں ہونا. ایک کو کریں گے تو دوسرے کا منہ ضرور بن جائے گا، اب دوسرے کو کرنے لگیں گے تو پہلے کا منہ بن جائے گا. یہ انسانوں کے حالات ہیں. ہاں اس رب کو خوش کرو گے تو وہ چاہے تو انسانوں کے دلوں کو بھی خوش کر دے آپ سے. اللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضا زید، تو جب پورا کر چکا زید منہا وطرن اس سے حاجت کو، یعنی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی آپ شادی کے بعد ان کو اب طلاق دے دی، کوئی ایک سال یا کچھ اور اتنا عرصہ لگا تھا ان کی شادی رہی ہے، بس اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی ان سے پھر رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا نہیں بس انف ہے, اور انہوں نے اپنی بیوی کو الگ کر دیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوج نہ کہا, ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس عورت سے.
مسند احمد میں حضرت زینب کی عدت جب پوری ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کا پیغام پہنچاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. اچھا اس سے پہلے یہ ہوا تھا, حضرت زید گئے اس وقت آپ آٹا گوند رہے تھے, تو حضرت زید پہ ان کی عظمت اتنی چھائی کہ سامنے پڑھ کے بات نہیں کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو ابھی تک ان سے تھا, جیسے کہا جاتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد حضرت زید کے دل میں ان کی طرف کوئی بھی ذرا بھی میلان نہیں تھا, بالکل رغبت نہیں رہی تھی, نہ ان کی جدائی سے کوئی دل میں وحشت یا گھبراہٹ تھی. کو پتہ نہیں جہاں پہ جو رشتے چلتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد ان سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا, بس اچھی طرح جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد ان سے کوئی ایسا نہیں رہ جاتا کہ ہائے ان کی بڑی محبت تھی یا کچھ تھی. ظاہر ہے اگر محبت نہیں تھی تو چھوڑا تھا نا. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو نکاح کا پیغام دے, تو ان وہ سامنے نہیں ان کے کھڑے ہو سکے, منہ پھیر کے کھڑے ہوئے اور ذکر کیا. حضرت زید نے فرمایا ٹھہرو, میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لوں. نکاح کس کی طرف سے رشتہ آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے, اور دیکھیں ان کی بھی ایمانی کیفیت دیکھیں, اللہ کے اوپر بھروسہ دیکھیں کہ استخارہ میں پہلے اللہ سے مشورہ کروں. تو وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگے, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر اطلاع دیے چلے گئے تھے, پھر ولیمے کی دعوت دی تھی آپ نے, اس میں گوشت اور روٹی کھلائی تھی. تو یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. اسی وجہ سے حضرت زینب دوسری جتنی بیویاں تھیں ان کے سامنے فخر کیا کرتی تھی, فرماتی تھی اللہ تعالیٰ نے میرا آسمانوں پہ نکاح کیا, تم لوگوں کا تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے نا نکاح, میرا تو نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ہے کہ ہم نے نکاح کر دیا آپ کا, لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور صرف اس معاملے اس دفعہ میں تھا, نہ تو ہر دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا, اور نہ ہی کوئی اور انسان کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تو نہ کوئی گواہ چاہیے نہ کوئی, میں اور میرے یہ لڑکی ہیں ہم نے خود ہی بس اپنا نکاح کر لیا اور بس اللہ ہمارا گواہ ہے اور ہمارا بھی اسی طرح ہو گیا, ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, اس سے یہاں پہ ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی خواہش نہیں تھی کہ میں نکاح کر لوں. اگر دیکھیں اس کے اوپر اتنا پروپوگینڈا بتایا جاتا ہے آج بھی, یعنی وہ تو اس زمانے میں تو کافر تھے ہی جنہوں نے ایسی باتیں کی, منافق تھے جنہوں نے بہت ایسی باتیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت رنج دینے والی تھی. لیکن افسوس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ کر لیا تھا نکاح اور وہ تو ان کے بیٹے کی بیوی تھیں اور یہ تھا اور بڑی فضول قسم کی باتیں. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے ان آیات سے صاف طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے, بلکہ اوائڈ کر رہے تھے اس چیز کو, لیکن اللہ کا یہی فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رول ماڈل اس سلسلے میں بنانا تھا. اور اگر آپ نے کرنا ہوتا تو اپنے بیٹے کے نکاح سے پہلے خود کر سکتے تھے, اس میں اتنی کیا مشکل بات تھی. لیکن بعض لوگوں کو بس آج تک بھی صرف باتیں بنانی آتی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ فرما دیا, خود نکاح کر دیا تھا. اور یہ کام ایسا تھا کوئی عام آدمی یہ رسم توڑنے کے لیے سٹیپ اٹھا بھی لیتا نا تو مات بننی نہیں تھی. اور آج بھی ایون آپ دیکھ لیں منہ بولے بیٹوں کو یا بیٹیاں بنا لیتے ہیں بیٹے بنا لیتے ہیں, کتنا مشکل ہے اس معاشرے میں کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہاں یہ منہ بولا بیٹا اور یہ سکے کی طرح نہیں. تو لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ, لِكَيْ لَا يَكُونَ, تاکہ نہ ہو کیا نہ ہو علی المؤمنین حرج ان مومنوں پہ کوئی تنگی فی ازواج ادیائہم اپنے منہ بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں ان کے ساتھ نکاح کرنے میں ان کو کبھی یہ نہ ہو کہ نہیں یہ تو ہمارے سکے ہی بیٹے ہیں تو ان کی بیویاں ہمارے لیے غیر محرم ہیں ایسا نہ ہو یہ صرف شادی کی بات نہیں تھی اصل چیز اس چیز کو بتانا ہے کہ منہ بولا بیٹا سکا بیٹا نہیں ہوتا یہ بتانا ہے اصل میں یہ ہمارے ہاں تو اب اتنا زیادہ نہیں ہے منہ بولے بچوں کی بات لیکن اس زمانے میں بہت یہ چیز ہوتی تھی کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اذا قضوا منهن وطرا جب وہ ان سے پوری کر لیں اپنی حاجت کو یعنی جب منہ بولے بیٹے طلاق دے دیں تو ان پہ کوئی حرج نہ ہو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا ان کا حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وکانا امر اللہ مفعولا اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کے رہنے والا ہے یعنی یہ اب اس میں کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں کسی کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں نہ کوئی امبیرسمنٹ کی بات ہے کوئی نہ شرم کی بات ہے نہ کسی نہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانی چاہیے کہ جی ہو دیکھو انہوں نے ایسا کر دیا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا یہ ہو کے رہنا ہے چاہے اس کے لیے کتنی باتیں ہوں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے نا ہو کے رہتا ہے وہ کام اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا اور اس وہ چیز سمجھ لیں ایک جیسے انسان کے ایک نا مقدر کے اندر ہے اب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے ہمیں یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے اس کے اندر دکھ بھی پہنچا تکلیف بھی ہوئی کیونکہ کافروں نے تو پھر وہ باتیں بنائی اس طرح سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے تکلیف دے تھی لیکن چاہے انسان کے لیے کوئی چیز ایکسیپٹ کرنا کتنا ہی مشکل ہو وہ کتنا ہی اس کو روکنے کی کوشش کرے مگر تقدیر کا لکھا ہوا ہو کے رہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جس طرح سے اللہ نے چاہا ہے جس کا اللہ کا اذن ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو ڈر تھا وہ تو ہوا اور آپ کو رنج بھی ہوا اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہونا تھا نا تقدیر اس وجہ سے نہیں بدل جاتی تقدیر کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی خیر ہے آپ دیکھ لیں نا حضرت مریم کتنی زیادہ ان کو یہ سخت رنج ہوا تھا کہ میرے اگر یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرے بغیر آدمی کے میرے اولاد ہو گئی ہے تو بنے گا کیا ہوگا کیا ان کے لیے کتنی مشکل یہ چیز تھی ایکسیپٹ کرنی اور ہوا بھی ایسا کہ لوگوں نے بنائی بھی باتیں لیکن وہ بچہ ہو کے رہا نا اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہنا اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ ویسے کا ویسے ہی امپلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر انسان صبر کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لے وہ بہتر ہے انسٹیڈ آف کہ انسان اس کے اوپر کوئی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گے ہو اس کو برا سمجھے اچھا ایک بات اور یہاں سے ہمیں یہ پر پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہ اگر ویسے دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک شادی ایسے ہوئی تھی کہ یعنی خاندانوں کا بہت زیادہ ڈفرنس تھا یعنی ایک نسب کا فرق تھا تو اسی وجہ سے نکاح کے معاملے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے یعنی برابر برابر کے لوگوں میں کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپس کے اندر صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو سکے ذہن مل سکے اس کا مطلب لیکن یہ نہیں کہ کوئی ایک خاندان کا آدمی جو کہ بہت خاندانی ہے وہ کسی جو اس خاندان کو جس کو کم سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں اس کو ذلیل سمجھنے لگے اس کو یہ سمجھ لیں یہ ان میں شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے یا یہ اس نہیں کیونکہ اسلام میں عزت کا معیار تقوی دینداری ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے اور ایک ڈفرنس بہت زیادہ ہو آپس میں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات دونوں کی مینٹل جو میچنگ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہونی بہت مشکل ہو جاتی ہے اسی لیے حضرت عمر نے یہ پھر ان کا کال ایک ملتا ہے ہمیں کہ انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ کسی بڑے اونچے خاندان کی لڑکی کا نکاح دوسرے کم درجے والے سے نہ کیا جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تاکید فرمائی تھی کہ نکاح میں کفو دیکھا جائے, یعنی جو آپ کے میچنگ جس کے ساتھ ہو سکے وہ دیکھنا اچھی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس کے اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم دین دیکھیں نا اور بس یہی صرف دیکھیں, یہ نہیں ہے بات. مگر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تاکہ شادی میں آپس میں یعنی ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونے کے زیادہ چانس ہیں, یہ سمجھ لیں. ماں کانا علی النبی, نہیں ہے نبی پہ من حرج, کوئی حرج, فیما فرض اللہ لہ, اس بارے میں جو اللہ نے مقرر کر دیا اس پہ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز نبی کے لیے لیگل کر دی, جس کو کہہ سکتے ہیں جو مقرر کر دی, اس میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں, تو کسی اور کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو اجازت دی یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا, اب دوسرے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ ضروری کر دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, دوسرے لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کریں نہ کریں وہ ایک آپشنل بات ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چونکہ یہ رسم جو توڑنی تھی تو آپ کے لیے تو ضروری کر دیا گیا تھا, آپ نے یہ کرنا ہے. حرج اس یہ یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی خواہش نہیں تھی, یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا, یہ اللہ نے فرض کر دیا تھا. تو جو اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اس میں تو کسی کو بھی اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو اس بارے میں. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی پیارے نبی کی کردار پہ انگلی نہ اٹھائے, ان کے بارے میں غلط بات نہ دل میں سوچے نہ منہ سے بیان کرے, اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے اس سے پہلے, جو یعنی جو کون گزر چکے اس سے پہلے, یعنی انبیاء جتنے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی شادیاں کی تھی, بہت ساری شادی کی. طرح آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی پہلے ان کی بیویاں تھیں پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک اور ان کے ساتھ شادی کرتے, تو وہ نہ کرتے شادی, تو کوئی بات نہیں, پچھلے نبیوں نے بھی بہت ساری شادیاں کی تھی. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی 100 بیویاں تھیں اور باندیاں کئی 100 تھیں, اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی 300 بیویاں تھیں اور اس کے علاوہ پتہ نہیں 500-700 باندیاں تھیں, لونڈیاں تھیں, تو اتنی اتنی انہوں نے رکھی. تو یعنی یہ ان کو بھی, یہود تھے نا مدینہ میں, تو ان کو بھی ایک بات سمجھا دینی کی ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہ تو نہیں تم انگلی اٹھاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر انگلی اٹھانے لگے کہ ان کو پھر کیا ضرورت تھی کرنے کی, ہے پہلے تو تھیں ان کے پاس بیویاں. تو اس یہ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر ان نبی نے کچھ کیا تو پچھلے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی تھی, وہ اتنی بیویاں رکھتے تھے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس کے اندازے میں مقرر کیا ہوا ہے, فائنل ہے, طے شدہ ہے. قدر کا معنی کیا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ازل میں ہے اس کے پاس پہلے سے ہے, اور مقدورہ یعنی جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے محفوظ کر لیا گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ ایسا ہی ہو کے رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے. اور اللہ جب کسی کام کو مقدر فرما دیتا ہے تو بظاہر اس میں چاہے دیکھنے میں آپ کو لگے کہ اس میں تو بڑا نقصان ہے, اس میں تو بڑی لوگوں کی باتیں ہیں, اس میں تو بڑی غلط چیز ہو جائے گی, لیکن حقیقت میں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کر دیا تھا. پھر ٹھیک ہے منافقوں کی طرف سے تانو تشنے آئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا, لیکن حقیقت میں یہ غلط بات نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی خیر نکلی کہ یہ رسم ختم ہوئی, ٹوٹی. اللہ الذين يبلغون رسالات الله, وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ کے پیغامات کو جو پہنچاتے ہیں. یہ نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کی کیا خاصیت ہو. تم جانتے بھی ہو انبیاء کون ہوتے ہیں, تم ان کے بارے میں برا سوچتے ہو. وہ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسانوں سے بات نہیں کی کہ ڈائریکٹ ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہوں, ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کیا, بلکہ اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں سے بات کی اور پیغمبروں نے آگے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ہمیشہ پہنچایا. اور اللہ نے انسانوں میں ہی پیغمبر بھیجے تاکہ لوگ ان کو فالو کر سکیں. وَيَخْشَوْنَهُ, اور وہ ڈرتے ہیں اسی سے. وہ جو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کا, وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے. وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. یہ انبیاء جتنے بھی بھیجے گئے, جتنے انبیاء آئے قوموں کی طرف, اگر یہ انسانوں سے ڈرتے ہوتے نا تو یہ تو پیغام ہی نہ پہنچا سکتے. کیونکہ آپ دیکھ لینا, پوری کی پوری بستی ایک طرف ہوتی تھی اور ایک اللہ کا نبی کھڑا ہوتا تھا ایک طرف, وہ تو پھر کر ہی نہ سکتے نا یہ کام. توحید پہنچانے کے لیے آتے تھے, سارا شہر کفر اور شرک میں ہوتا تھا اور یہ اکیلے ایک اللہ کی بات کر رہے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہم آپ کو سنسار کر دیں گے, آگے آپ سورہ یاسین میں پڑھیں گے. وہ لوگ کہتے تھے آپ باز نہیں آئے تو ہم قتل کر دیں گے, ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. لیکن وہ باز نہیں آتے تھے, وہ اللہ سے صرف ڈرتے تھے. ان کو اس کرٹیسزم سے, ان برا بھلا کہنے سے, ان دھمکیوں سے, ان سے ان کو کوئی بھی نہیں فرق پڑتا تھا. کئیوں کو تو, کئی پیغمبروں کو تو لوگوں نے قتل بھی کر دیا, ایسا بھی ہوا, لیکن وہ پھر بھی اپنے مشن سے ہٹے نہیں. جو بھی اللہ کے دین کو لے کر اٹھے اور دین کا کام کرنا چاہتا ہو, پھر اس کو یہ چاہیے کہ ان معاملات میں پھر صرف اللہ کا ڈر رکھے. پھر یہ نہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے, اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی بدعت ہے یا یہ کوئی شرک ہے تو لوگ پھر میرے خلاف ہو جائیں گے, یا وہ لوگوں کی دھمکیوں کے اوپر وہ پھر ہمت ہار کے بیٹھ جائے اور کہے اچھا اچھا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ کام. اللہ تعالیٰ نے تو عام لوگوں کو بھی فرمایا یا فرحبون, صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے بھی نہ ڈرو. تو وہ انبیاء تو اس میں سب سے ٹاپ پہ ہیں سب انسانوں میں, تو وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. اس لیے کہ انسان کو اپنے عمل کا کسی کو بھی جواب نہیں دینا, کسی کو بھی حساب نہیں دینا, صرف اللہ کو دینا. اس لیے انسانوں کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, انسانوں کو کے آگے ہم کوئی جواب دے ہیں ہی نہیں. فکر صرف اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کل جب میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی نا تو وہاں میں نے کیا جواب دینا, میں اس کا جواب دے سکوں گی اس عمل کا, چاہے لوگ میرے سے کتنے بھی خوش ہو رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں. تو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے, اسی وجہ سے وہ یہ کام کر پائے. وکفا باللہ حسیبا, اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا. تو اسی لیے ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے, کیونکہ حساب جو اس نے لینا, لوگوں نے تھوڑی لینا حساب ہمارا. اللہ اکبر. تو انبیاء کو بھی صرف اور صرف خوف رہتا تھا تو اللہ کے حساب کتاب کا,